الصابر امين المكين امين الكريم الرؤوف الرحيم. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال في مقام آخر: أوحى إلى عبده ما أوحى. صدق الله مولانا العزيز. محترم مشايخ علماء الكرام، موزز حاضرين، عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ہم آج جمعۃ المبارک کے اس اجتماع سعید میں حاضر ہیں اور حضرت مولانا علامہ ابو طاہر عبدالعزیز چشتی صاحب کی ایک دعوت پر میں نے حضرت خواجہ غریب نواز کانفرنس میں حاضری کا وعدہ کیا تھا، اور اتفاق ایسا ہوا کہ جب اس کانفرنس کا دن آیا، اس سے مبارک کا دن آیا، تو میں علالت کی وجہ سے 18 دن کراچی ہاسپٹل میں داخل رہا، اور اسی دن جہاز کے ذریعے لاہور پہنچا، اور خطاب تو درکنار بلکہ سڑک پر سفر کرنا، آنا جانا اور بیٹھنا بھی علالت تبا کی وجہ سے ممکن نہ تھا، سو میں نے معذرت کی، اور یہ خیال تھا کہ اللہ جل مجدہ کو جب منظور ہوگا تو یہ ایفائے عہد ہے، یہ ادھار چکاؤں گا. چنانچہ آج اس عہد کے ایفا کے سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں. معزز حاضرین، میں نے آج کی گفتگو کا موضوع حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ابدیت اور رسالت کو رکھا ہے. کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے اور مجھ سے کئی بار لوگوں نے پوچھا کہ مذہبی موضوعات پر یہ بات قابل توجہ ہے، خطاب کرتے ہوئے آپ کا موضوع یا تو براہ راست، یہ سوال بعض ذہنوں میں کیا جاتا ہے. مجھ سے پوچھا گیا کہ یہ تو یہ سوال کئی بار کیا گیا کہ آپ مذہبی موضوعات پر گفتگو کرتے ہوئے جب بھی بات کرتے ہیں تو آپ کے موضوع کا مرکز و محور ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہوتی، یعنی شان رسالت مآب، نسبت نبوی، تعلق رسالت، عظمت محمدی، یہی موضوع ہوتا ہے. براہ راست یہ موضوع نبی ہو، آپ بالآخر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک پر ہی آ کر آپ ختم کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا؟ تو یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ ایمان اور اسلام کا مرکز و محور ہے. ایمان اور بولیے اسلام کا مرکز و محور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی ذات گرامی ہے. اگر آپ کی ذات اقدس سے تعلق مضبوط ہے تو ایمان ہے، اور اگر آپ کی ذات اقدس سے تعلق کمزور ہے یا تعلق نہیں اور باقی سب کچھ ہے تو ایمان نہیں ہے. یہ بنیادی اصول ہے ذہن نشین کرنے کہ ایمان نام ہے حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کی مضبوطی کا. وقت بہت تھوڑا ہے، اس لیے آپ آباد، اگر جگہ کی تنگی ہے، آواز کا مسئلہ ہے، جو کچھ بھی صورتحال ہے اس میں خاموشی سے، سکون اور اطمینان اور صبر سے سماعت فرمائیں. حاضرین محترم، میں نے قرآن مجید کی دو آیات کریمہ تلاوت کی. فأوحى إلى عبده ما أوحى، یہ بیان معراج کے موقع کا ہے. سورہ نجم میں اس کا معنی یہ ہے کہ پس وحی کی اللہ نے اپنے بندہ خاص کی طرف، اپنے محبوب بندے کی طرف جو وحی کی، یعنی اس نے علوم و معارف اور حقائق اپنے محبوب بندے کے دل میں ڈالے، القا کیے، اور کتنے جتنے اس نے چاہے. یہاں اس نے فرمایا، یہ بات قابل توجہ ہے کہ جہاں اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ دیا اور اپنے اس تعلق کو حضور سے بیان کیا تو وہاں حضور علیہ السلام کا ذکر عبد کے ساتھ کیا، اور میں اپنے بندے کی طرف بھی. اس مقام کو ذہن میں رکھ لیں. دوسری آیت کریمہ میں نے تلاوت کی جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا گیا کہ عالم انسانیت سے خطاب کرو. فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے کائنات انسانی، اے نسل بنی آدم، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا. یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مخاطب ہیں انسانیت، کائنات انسانی کو، نسل بنی آدم کو، یعنی آپ سے اور ہم سے، مخلوق سے مخاطب ہیں. تو فرمایا انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہاری طرف آیا. اس مقام پر اللہ جل مجدہ نے خطاب فرمایا اپنے محبوب کو، وحی کی، حضور کے قلب اقدس میں، دل میں کچھ ڈالا، علم ڈالا، معرفت ڈالی، نور ڈالا، لطائف ڈالے، حقائق ڈالے، اور فرمایا کہ اپنے بندے کی طرف وحی کی، بندہ خاص کی طرف، بندہ محبوب کی طرف. یہ دو آیتیں، یہ میں نے آج عنوان گفتگو کے طور پہ پڑھی. اس سے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے ان دو مقامات پر دو القاب سے نوازا ہے. کتنے لقبوں سے؟ یہ نقطہ سمجھنے والا ہے. اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے یہ بات تو میں سمجھتا ہوں بہت سے جھگڑے جن کی وجہ سے امت کو بڑے بے وجہ اور بلا جواز پریشان کیا گیا ہے وہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. بس صرف یہ نقطہ سمجھ لو، اس مقام پر حضور علیہ السلام کو فرمایا عبد، میرے بندے ہیں. اس مقام پر فرمایا لوگوں کو کہ یہ میرا رسول ہے. تو گویا عبد اور رسول دو القاب ہیں جن سے حضور علیہ السلام کو نوازا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو شانیں دی گئیں. بولیے، ایک شان عبدیت اور ایک شان رسالت. آپ سمجھ رہے ہیں، دو شانیں دی گئیں، شان عبدیت اور شان رسالت. اب یہ نقطہ سمجھانا ہے اور سمجھنا ہے. اب آپ کلمہ شہادت بھی پڑھتے ہیں، اس میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک اور آپ کی تصدیق و شہادت میں یہی دو شانوں کا ذکر ہے. فرمایا اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. دو شانیں عطا کی، شان عبدیت اور شان رسالت. اب یہ بات ذہن نشین کر لیں، ان دونوں میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان دونوں شانوں میں سے کسی ایک شان کا بھی انکار کرنا کفر ہے. جو شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عبدیت کا منکر ہو وہ بھی کافر. یہ شان بندگی ہے، شان عبدیت. جو حضور علیہ السلام کی شان رسالت کا منکر ہو وہ بھی کافر. دو شان. اب نقطہ جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دونوں شانیں دو نسبتیں رکھتی ہیں، دونوں شانیں دو نسبتیں رکھتی ہیں، دو جہتیں رکھتی ہیں، دو سمتیں رکھتی ہیں. کیا ان کی الگ الگ نسبت ہے، الگ الگ جہت ہے اور الگ الگ سمت. یہ بات سمجھنے والی. یہ نقطہ اگر آپ کتابیں اٹھا کے کھولیں گے نہیں ملے گا، رسالے پڑھیں گے نہیں ملے گا. یہ نقطہ نقطہ قرآن ہے، یہ قرآن ہی سے ملے گا، یہ قرآن ہی سے ملے گا. مگر قرآن سے تب ملے گا جب صاحب قرآن سے نسبت ہوگی. نسبت حضور سے ہوگی تو قرآن دے گا، اور نسبت حضور سے نہیں ہوگی تو قرآن تو ہر کوئی پڑھتا ہے مگر ہر ایک کو ہدایت نہیں ملتی، ہدایت کسی کسی کو ملتی. اب یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ عبدیت اور رسالت دونوں کی الگ الگ نسبتیں، الگ الگ جہتیں، الگ الگ سمتیں ہیں، دونوں کی الگ ڈائریکشنز ہیں. وہ کیا ہے یہ بات پلے باندھ لیں. میں آپ کو قرآن و حدیث کا نچوڑ عرض کر رہا ہوں، قرآن و حدیث کی تعلیمات کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات و فرمودات کا، صحابہ کرام کا جو تعلق تھا حضور علیہ السلام کی ذات اقدس اور امت کے تمام اکابر ائمہ اور اسلاف کی تعلیمات کا نچوڑ دے رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی شان عبدیت بھی ہے اور شان رسالت بھی ہے، اور دونوں کی سمتیں جدا ہیں. اب سنیے، حضور عبد کس کے لیے ہیں اور رسول کس کے لیے ہیں؟ یہ بات سنیے، یہ بات ذہن نشین کر لیں. میں نے پہلے یہ بات آپ کو سمجھا دی کہ ابدیت محمدی کا انکار بھی کفر ہے. اسی طرح جیسے رسالت محمدی کا انکار کلمہ شہادت میں جہاں سے انسان مسلمان ہوتا ہے دونوں کا اقرار و تصدیق عبدہ و رسولہ. حضور کی ابدیت کا اقرار ہے, پھر حضور کی رسالت کا اقرار ہے. اب عبد ہونے یا نہ ہونے کا تو جھگڑا ہی نہ رہا, اسی طرح رسول ہونے یا نہ ہونے کا بولیے جھگڑا ہی نہ رہا. یہاں یہ بات بھی ضمناً سمجھا دوں, بعض لوگ علم کم ہوتا ہے اور شور زیادہ ڈالتے ہیں, علم کم ہوتا ہے شور زیادہ ڈالتے ہیں. اس وجہ سے بعض لوگوں نے ابدیت کو بشریت سمجھ لیا ہے, یہ جہالت, یہ بشریت ایک الگ موضوع ہے. ابدیت کے تحت بشریت کے موضوع کا کوئی تعلق نہیں, یہ نقطہ سمجھ لیں. یعنی بیان ابدیت کا ہو اور اس سے بشریت ثابت کی جائے یہ جہالت, میری بات سمجھ لیں. حضور علیہ السلام کی بشریت مقدسہ بھی حق ہے, بشریت مقدسہ بھی, بشریت مطہرہ بھی. جو شخص حضور علیہ السلام السلام کی بشریت مطہرہ کا انکار کرتا ہے وہ بھی کافر ہے. یہ حضور علیہ السلام کی بشریت مقدسہ کا, بشریت مطہرہ کا اور بشریت منورہ کا, بشریت منورہ کا انکار کرتا ہے وہ بھی کافر ہے, کیونکہ یہ سب کچھ قرآن مجید کی نصوص سے ثابت ہے. مگر میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ بشریت اور شے ہے, ابدیت اور شے. اب بات سمجھ گئے؟ یعنی یہ بلا وجہ امت کو جہالت کے باعث لوگوں نے الجھا رکھا ہے. تو جس طرح بشریت اور ابدیت کی آپس میں کوئی ٹکر نہیں, اور یہ ایک چیز بھی نہیں, بشریت اور چیز ہے ابدیت اور چیز, اسی طرح یہ بھی سن لیں بشریت اور نورانیت میں بھی کوئی ٹکر نہیں. بشریت ماننے کا معنی نورانیت کا انکار نہیں ہے, اور نورانیت پر ایمان لانے کا معنی بشریت کا انکار نہیں ہے. اب بات تو سمجھ گئے نا, یعنی یہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں جمع ہیں. حضور کی ذات پاک میں نورانیت اور بشریت دونوں جمع ہیں, اور ان دو میں تضاد نہیں. جس طرح دن اور رات ایک نہیں ہو سکتے, گرم اور ٹھنڈا ایک نہیں ہو سکتے, یہ متضاد ہے نا, بولیے متضاد چیزیں ہیں. بشریت اور نورانیت کو اس طرح متضاد نہ سمجھا جائے, یہ دن اور رات کی طرح متضاد نہیں ہے, دن اور رات کی طرح متضاد نہیں ہے, بلکہ یہ ایک ہی جگہ دونوں جمع ہو سکتی ہیں. مثلا دھوپ, کیا دھوپ, اس میں روشنی بھی ہے اور حرارت بھی ہے, تو دو الگ چیزیں ہیں مگر متضاد بولیے نہیں. دھوپ ہوگی, یہاں دھوپ ہے, وہاں روشنی بھی ہے اور وہاں حرارت اور تبش بھی ہے, تو چیزیں دونوں جدا ہیں مگر ہیں ایک ہی جسم میں جمع. دھوپ میں جمع, تپش حرارت اور روشنی دونوں دھوپ میں جمع. تو یوں سمجھیں اسی طرح سایہ, اسی طرح سایہ ہے, اس میں ٹھنڈک بھی ہے, اس میں ٹھنڈک بھی ہے اور سایہ گھنا ہوگا تو دھوپ کے مقابلے میں اندھیرا بھی ہے, تو دونوں چیزیں جمع ہو گئی نا, آپس میں کوئی تضاد نہ رہا. پانی میں آپ کو مثالوں سے سمجھاتا ہوں تاکہ زندگی بھر پھر بعد میں ان سے نکل نہ سکے. پانی, اس میں ٹھنڈک بھی ہے نمی بھی ہے, تو کوئی کہے کہ نمی اور ٹھنڈک دو متضاد چیزیں ہیں تو یہ اس کی جہالت ہے. پانی ٹھنڈا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پانی کے نم ہونے اور تری ہونے کا انکار کر رہا ہے. کوئی کہے کہ پانی میں نمی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے ٹھنڈا ہونے کا انکار کر رہا. تو یہ مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں جو ایک ہی جگہ جمع ہوتی ہیں. اگر کوئی کہے حضور علیہ السلام کی نورانیت کی بات تو یہ حضور کی بشریت کا انکار نہیں ہے. اور بشریت مقدسہ پر ایمان لایا جائے تو اس سے نورانیت کا انکار ثابت نہیں ہوتا. یہ دونوں حضور کی ذات اقدس میں جمع ہے. حضور کی شان شان نورانیت بھی ہے اور شان شان بشریت بھی ہے. یہ میں نے ضمناً سمجھایا, موضوع میرا نہیں ہے, مثال دے رہا ہوں. اسی طرح بشریت اور ابدیت میں کوئی تضاد نہیں. عبد کہتے ہیں اللہ کا بندہ ہونا, اللہ کا, بشر بھی اللہ کا بندہ ہے, جن بھی اللہ کا بندہ ہے, فرشتہ نور ہے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے, حتیٰ کہ درخت, جمادات, نباتات, حیوانات اور زمین و آسمان کا ہر ذرہ اللہ کا بندہ ہے. اللہ پاک نے فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا, کہ زمین اور آسمان کی ساری کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے حضور عبد ہو کر پیش ہوگا. ملائکہ, جنات, انسان, بشر, پریاں, حیوان, جمادات, نباتات, سمندر, دریا, ہوائیں, فضائیں, ہر وہ شے جو اللہ کی مخلوق ہے وہ اللہ کی عبد ہے. ہر شے اللہ کی جو مخلوق ہے وہ اللہ کی. قرآن مجید نے کہا کہ ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے, ہر شے اللہ کی. تو ہر شے جو اللہ کی تسبیح کرتی ہے, اللہ کی عبادت کرتی ہے, اسے عبد کہتے ہیں. تو عبد ہونے کا مطلب نہ بشر ہونا ہے نہ نور ہونا ہے. تو جو شخص عبدیت کی بات کرے اور بشریت ثابت کرے وہ جاہل ہے, اسے نہ بشریت کا پتہ نہ عبدیت کا پتہ. اب سمجھ گئے نا, میں نے یہ چند کلمات اس لیے کہے کہ میری گفتگو کا تعلق ان جھگڑوں سے نہیں ہے, ان جھگڑوں سے, کہ میرے نزدیک یہ جھگڑے ہیں ہی نہیں, یہ جہالتیں ہیں. میرے نزدیک یہ جھگڑے نہیں ہیں, جو پیدا کرتے ہیں ان کی جہالتیں. اس لیے ارے یہ ساری کی ساری میرے مصطفیٰ کی شان ہیں. جھگڑے کیا, کبھی کبھی ایک ہی ہستی کی مختلف شانوں میں بھی جھگڑا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے نا, مثلا صوفی اصغر علی اصغر صاحب ہیں, بہت بڑے شاعر بھی ہیں اور بڑی گرجدار آواز بھی ہے, تو دو شانیں ہو گئی نا. تو ان کی آواز اور ان کی شاعری میں کوئی جھگڑا ہو سکتا
نہیں.
جو آدمی جھگڑنے لگے آپس میں, کوئی کہے بھائی, کوئی کہے نہیں ان کی آواز اچھی ہے, کوئی کہے نہیں آواز کے مقابلے میں شاعری اچھی, وہ کہے پاگل, آواز اور شے, شاعری اور شے, دونوں انہیں کی شانیں, اس میں کیا جھگڑا. جھگڑا تو تب ہو کہ کوئی مقابلہ کرے صوفی اصغر علی اصغر صاحب اور علامہ عبدالعزیز چشتی صاحب کے درمیان, کہ ذاتیں دو ہیں, وجود دو الگ ہیں. اب کوئی ان میں جھگڑا کرے تو پھر جھگڑا بنے گا نا, ہوگی یہ بھی نادانی. مگر بتا رہا ہوں کہ جھگڑا تب بنتا ہے جب وجود دو, اور جب ایک ہی ذات کی مختلف شانیں ہوں تو پھر جھگڑا کیا ہے. جب ایک ہی ذات کی شانیں ہوں تو پھر جھگڑا کیا. اب نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں. اور انبیاء قبیلوں کے لیے آئے, کوئی ایک بستی کے لیے آیا, کوئی ایک گاؤں کے لیے آیا, کوئی ایک شہر کے لیے آیا, کوئی ایک ملک کے لیے آیا. تو جو نبی آیا, جو رسول آیا, وہ ایک ہی طرح کی مخلوق کے لیے آیا. جو بھی آیا ایک ہی طرح کی
مخلوق,
یہ بات سمجھ لیں, ایک ہی طرح کی مخلوق, ایک ہی گاؤں, ایک ہی شہر, ایک ہی ملک کے لیے آیا. مگر جب زمانہ ختم نبوت آ گیا, رب ذوالجلال نے فیصلہ کیا کہ اب اس پیکر نبوت کے بعد قیامت تک نبوت کا حسن اور کوئی نہیں چمکے گا, اب قیامت تک اسی کے حسن نبوت کی جلوہ پاشیاں رہیں گی. تو پھر اللہ نے کیا کیا, نبوت کو محدود نہ رکھا, مکانی نہ رکھا, زمانی نہ رکھا, اسے لا مکانی بنا دیا, لا زمانی بنا دیا. تو حضور کو بھیجا تو تحت سرا سے لے کر عرش معلی تک اللہ نے جتنی مخلوق بنائی تھی ہر ایک کے لیے نبی بنا دیا, ہر ایک کا رسول بنا دیا, ہر ایک کے لیے پیغمبر بنا دیا. تو چونکہ ہر ایک کے لیے بھیجا تو ہر ایک نے حضور سے فیض لینا تھا. بولیے نا بھائی, جب ہر اگر تو صرف رسول ہوتے صرف آپ کے لیے, بشروں کے لیے, تو صرف بشر فیض لیتے. میری بات سمجھ, اگر رسول ہوتے صرف فرشتوں کے لیے تو فرشتے فیض لیتے، تو بتائیے اس وقت فرشتے مخلوق ہیں یا نہیں؟ تو حضور آپ کے اور ہمارے تو نبی ہوئے، ہم عالم بشریت کے لوگ، تو فرشتوں کا نبی کوئی اور ہے؟ ملائکہ کا رسول کوئی اور ہے؟ بولیے نا، وہ بھی حضور ہے. حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر روز صبح 70,000 فرشتے آتے اور میرے مزار کا طواف کرتے اور مجھ پہ جس طرح آپ پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آپ جس طرح گونج لگاتے ہیں نا حضور کے درود و سلام کی، اللہ کی عزت کی قسم صبح و شام فرشتے بھی یہی گونج لگاتے ہیں. قرآن کہتا ان اللہ قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. تم تو ابھی جھگڑتے پھرتے ہو کہ ہم گونج لگائیں یا نہ لگائیں، قرآن کہتا ہے فرشتے بھی یہی گونج لگاتے ہیں. تم یہاں جھگڑتے ہو، اللہ کہتا ہے میری گونج بھی یہی ہے. ان اللہ، سب سے پہلے تو اللہ بھیجتا ہے درود و سلام، پھر اس کے فرشتے بھیجتے ہیں. اب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اب تم بھی درود بھیجو اور سلام پڑھو. تو حضور جو ہیں فرشتوں کے بھی نبی اور بشروں کے بھی نبی، جنات کے بھی نبی. تو چونکہ ہر ایک کے نبی، سو ہر ایک نے فیض فرمایا. 70,000 فرشتوں کی جماعت صبح سے شام تک میرے مزار کا طواف کرتی ہے اور درود بھیجتی اور حضور سے نور کی خیرات لیتی ہے. مغرب کے وقت وہ چلے جاتے ہیں اور مغرب سے فجر تک پھر 70 جماعت اگلے فرشتوں کی ٹولی آتی اور قیامت تک 70,000 کی ٹولیاں آتی رہتی. اب نقطہ سمجھے جو سمجھانا چاہتا ہوں. جب حضور کو عالم بشریت کی طرف بھیجا اور عالم بشریت نے فیض لینا تھا، تو جب تک حضور کے اندر بشریت نہ ہوتی بشر فیض نہ لے سکتا. مثلا آپ اردو سمجھتے ہیں، میں اردو بول رہا ہوں، اگر میں پشتو بولنا شروع کر دوں جو خود مجھے بھی نہیں آتی، اگر میں خالی روب نہیں ڈالنا چاہتا مجھے بھی نہیں آتی، اگر میں پشتو میں تقریر شروع کر دوں، تو جو فیض آپ اس تقریر کے ذریعے، میرا فیض نہیں حضور کے ذکر کا فیض، میں تو کسی قابل نہیں ہوں، حضور کے ذکر کا فیض جو آپ لے رہے ہیں، تو جو لے رہے ہیں وہ ملے گا آپ کو؟ کیوں نہیں ملے گا؟ کہ درمیان میں نسبت زبان والی ختم ہو جائے گی، تعلق ٹوٹ جائے گا. آپ کی زبان اردو، میری زبان پشتو، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، اب آپ پیکر محسوس رکھتے ہیں، اگر میری شکل یا وجود ایسا ہوتا بالفرض کہ میں دکھائی نہ دیتا، یعنی میں جن ہوتا اور آ کے یہاں بیٹھ جاتا دکھائی نہ دیتا، تو جو کچھ اب آپ کو مل رہا ہے اور جس ذوق شوق سے بیٹھے ہیں آپ بیٹھتے؟ جب آپ کو دکھائی کچھ نہ دیتا تو آپ بیٹھتے کیسے؟ سنتے کس کو؟ دیکھتے کس؟ دیکھیں نا، ابھی پچھلے لوگ جھگڑا کر رہے تھے نا اگلوں کو کہ آپ بیٹھ جائیں، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں. تو کیوں نہ فیض ملتا؟ اس لیے کہ تعلق ٹوٹ جاتا، میری جنس اور آپ کی جنس. تو جب جنس بدل گئی تو فیض اور تعلق، بولیے، بدل گئے. فیض دینے کے لیے دونوں میں مجانست، ایک نسبت، ایک تعلق، ہم جنسی ہونا، ہم جنس ہونا لازم ہوتا ہے. سو عالم بشریت کی طرف بھیجا اور چونکہ بشر نے فیض لینا تھا، سو حضور میں جوہر بشریت رکھ دیا تاکہ اس جوہر بشریت کے تعلق کی وجہ سے عالم بشریت فیض لے سکے. سمجھ گئے؟ فرشتوں کا نبی بنایا اور ملائکہ نور تھے، فرشتوں نے بھی اسی طرح فیض لینا تھا جس طرح آپ اور ہم لے رہے. تو جس طرح بشروں نے حضور سے واسطہ بشریت، نسبت بشریت اور تعلق بشریت کی بنا پر فیض لیا، تو ملائکہ کو فیض چاہیے تھا، انہیں فیض چاہیے تھا واسطہ نورانیت سے، نسبت نورانیت سے، تعلق نورانیت سے.